میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ کے فرشتے سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق لے کر نازل ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کون جمعرات، شب جمعہ اور روز جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں. ہمیں کثرت سے درود شریف کو اپنا معمول بنانا چاہیے، بطور خاص جمعرات، شب جمعہ اور روز جمعہ اللہ کریم کثرت سے درود پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ وسلام علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کا ہمارا جو موضوع ہے سورہ عنکبوت اور اس کی پہلی آیت مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی عظمتوں سے متعلق کس قدر وہ صابر ہیں، کس قدر وہ شاکر ہوئے اور کس قدر انہوں نے آزمائش کو صبر کے ساتھ اس پر گزارا کیا اور صبر کے ساتھ اس آزمائش کا سامنا بھی کیا. اور مومنوں کو ایک درس بھی دیا گیا، پیغام بھی دیا گیا کہ مومنوں پر آزمائش ضرور آتی ہے اور آزمائش ضرور آئے گی، اسی سے وہ آزمائے جائیں گے. اور یہ واضح طور پر اعلان کر دیا، واضح طور پر فرما دیا کہ لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا کہ وہ صرف یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کے اس صرف کلمے کی وجہ سے ہی وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور کوئی ان پر کسی طرح کی آزمائش نہیں ہوگی، کسی طرح کی وہ کوئی مصیبت میں نہیں آئیں گے، کسی طرح کی کوئی اور ظاہری ایسی پریشانی میں کیا وہ مبتلا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، ضرور ہوں گے. ان چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے. آئیے پہلے آیت مبارکہ اور اس کے بعد اس کا شان نزول، پھر کچھ آگے تشریح کلمات کی طرف ہم بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو صورتوں کے شروع میں کبھی آپ پڑھتے ہیں حامیم، کاف ہا، یا عین صاد اور مختلف اس طریقے سے جو حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں ہیں، اس لیے آپ ان کا ترجمہ کسی بھی ترجمے کے تحت ان کو نہیں ملاحظہ کرتے بلکہ اس کی اللہ ہی مراد جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. ارشاد فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے گمان کر لیا ہے، کس چیز کو گمان کیا ہے؟ اَن يُتْرَكُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے یا سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، کسی آزمائش میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ لوگوں کا گمان ہے، لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ یہ آیت مبارکہ بیسک اس کا جو شان نزول بیان کیا گیا اس میں مختلف اقوال بیان کیے گئے، اور بعض اقوال تو یہ کہ یہ متعین افراد کی وجہ سے ان کو کس طرح ستایا گیا اسلام کے نام پر، دین اسلام کو قبول کرنے پر کس کس طرح کی آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا، یہ ان کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا اس روایت کے بارے میں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی آیت مبارکہ جو اسلام لانے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود مکے سے مدینہ کی طرف نہیں گئے، اس آزمائش کے تحت یا پریشانی کے تھا کہ ہم جو گئے وہ زہرے کے جنہوں نے مکے کو چھوڑا اس وقت، وہ آسان کام نہیں تھا۔ آپ خود سوچئے مدنی چین کے ناظرین، اگر ہمارا کوئی شہر آباد ہو، ہم اس شہر میں رہتے ہوں، ہمارے آباؤ اجداد، ہمارے کنبے والے رشتے دار، بچے، سب فیملی ایک جگہ ہم رہتے ہوئے اپنی کھیتی باڑی یا کاروبار کر رہے ہوں، اور پھر اچانک وہاں سے جانے کا کسی دوسری جگہ آرڈر ہو جائے، حکم ہو جائے، تو ظاہر ہے اور بظاہر آگے بھی کچھ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے بظاہر پتا کہ آگے جا کر کیا کاروبار کرنا ہے، کس مکان میں رکنا ہے اور کیسے گزر بسر کرنا، یہ کچھ نہیں ہے، بس صرف اور صرف توکل الی اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کے اندر یہ انہوں نے سفر اختیار کیے، اور یہ بہت بڑا توکل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر یہ توکل ہے کہ جو رب کی راہ میں نکلتا ہے، پھر فی سبیل اللہ جو جاتا ہے، اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے ایسی قربانیاں دیتا ہے، تو یقیناً رب تعالی کبھی اس کو جو ہے وہ محروم نہیں رکھتا، اللہ کریم اپنی رحمت سے انہیں عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو بھی، مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ ایمان والوں پر شروع سے ہی پریشانیاں آئیں، شروع سے ہی مصیبتوں میں بھی رہے، اور جو یہی ایک گویا کہ علامت اور نشانی ہے سچے مومن اور منافق کے درمیان کہ وہ کسوٹی کیا ہوگی، کس سے وہ پہچانے جائیں گے، تو وہ یہ پہچاننے کی ایک گویا کہ کسوٹی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آزمائش بھی جب اس پر آئے، کوئی مصیبت بھی آئے، تو پھر وہ پریشان نہ ہو بلکہ وہ اسی طریقے سے اس دین کے کام کے اندر اللہ کی راہ میں وہ مصروف رہے، اللہ کی راہ میں وہ مشغول رہے۔ تو صحابہ کرام علی مردوان میں سے ایک تعداد نے تو ہجرت کر لی، بلکہ کثیر تعداد نے ہجرت کی، اور کچھ افراد وہ مکے میں رہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب تک ہجرت نہیں کرو گے تو محض تمہارا اقرار ہی ہے، یعنی ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، تو یہ کلمہ جو اقرار کا کلمہ ہے، یہ اقرار والا کلمہ تو آپ نے بول لیا، لیکن جو بالفعل یہاں سے اب ہجرت کرنے کا جو عمل فرض شریعت مطہرہ میں ہو چکا ہے، اس پر چونکہ ابھی وہ عمل پیرا نہیں تھے، تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ پیغام اور حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو ان لوگوں نے بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف آنے لگے تو ان کے پیچھے مشرکین لگ گئے، اور مشرکین نے جب ان کے پیچھے لگے تکلیفیں پہنچائی، کئیوں کو شہید بھی کیا، اور کئی ان سے بچ کر زندہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر جب پہنچ گئے، تو ان کے حق میں یہ دو آیتوں کا یہ نزول ہوا، اور یہ بات بیان کی گئی کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایمان لایا اور اس کے بعد ان کو کوئی کسی طرح کی آزمائش نہیں ہوگی، وہ کسی طرح بھی آزمائے نہیں جائیں گے، نہیں بلکہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اور ان آیات مبارکہ کو پھر آگے جو ہے وہ بیان فرمایا گیا، یعنی جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو لوگ ستائے جائیں، جن کو تکلیف پہنچے، اس حوالے سے ان کو یہ تسلی دینے کے لیے، ان کے ورثاء کو، ان کے لواحقین کو، ان کے دیگر لوگوں کو یہ تسلی کے لیے کہ وہ اگر کسی کو اذیت پہنچی ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں اذیت پہنچی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، یا کسی کے ساتھ شہادت کا معاملہ بھی ہو چکا ہے تو یہ فی سبیل اللہ شہید ہوئے ہیں، یہ اللہ کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور ان کا درجہ اللہ بلند فرمائے گا، ان کو ثواب اور جنت عطا فرمائے گا. اور یہ بھی بیان کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلام حضرت مہجہ بن عبداللہ، ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ یہ جنگ بدر میں سب سے پہلے یہ شہید ہوئے تھے. یعنی جنگ بدر میں جو پہلے شہید تھے وہ یہ ہیں، اور انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ شہداء کے سردار ہوں گے، یعنی ان میں سب سے پہلے چونکہ یہ شہید ہوئے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا اس امت میں سے جنت کے دروازے کی طرف پہلے وہ پکارے جائیں گے، انہوں نے جان ہی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی، اور یہ پہلے شہید اس عظیم جنگ میں ہوئے، جو عظیم جنگ جس کی نسبت، جس کا تعلق اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے، غزوے بہت سے ہوئے لیکن جنگ بدر کا جو غزوہ تھا، غزوہ بدر اپنی یادیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. غزوہ بدر وہ تاریخی غزوہ تھا کہ جس کے اندر مسلمانوں کی بظاہر افرادی قوت بھی بہت کم تھی، اور ان کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، سواریاں بھی کم تھی، کھانے پینے کی اشیاء بھی کم تھی، لیکن ایک چیز بہت مضبوط تھی، اور جو مضبوط تھی وہ تھی توکل الی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی نصرت کی طلب کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ رب تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا. اور جب ایسی پختگی قلب کے اندر، دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے قدم قدم پر اللہ کامیابیوں کو لکھ دیتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی سرخرو فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں جو شہید ہوئے غزوہ بدر کے اندر پہلے، ان کے لواحقین کو اور لوگوں کو جو پہلا صدمہ پہنچا، تو ان کے لیے بھی یہ تسلی کے لیے آیت مبارکہ کا نزول ہوا. اس آیت مبارکہ میں جو بیسک حکم دیا گیا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ نہیں، آزمائش بھی ضرور ہوگی اور آزمائش جائیں گے. اور یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ آزمائش میں، وہ مصیبت میں بھی پڑتے ہیں، مصیبت بھی آتی ہے، بس جو اس پر راضی ہوا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو اس سے ناراض ہوا یعنی اس نے اس کو ناپسند جانا تو اس کے لیے اللہ کی بھی ناراضگی ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے. بڑی جتنی مصیبت ہوگی اس کا ثواب اور درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے جبکہ آدمی صابر رہے اور شاکر رہے. کئی چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہماری وجہ سے ہی کوئی ہمارے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی کوئی اپنا مال ضائع کر دیا، یا خود ہی کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا انسان نے، تو وہ اس پر ایک اطمینان والی کیفیت ہوتی، خود کر دیا، ہو گیا بس ٹھیک ہے. تو اس پر کوئی کسی طرح کے معاملات عام طور پر نہیں ہوتے، بس یہی انسان کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا. یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے کام بعض اوقات ہم اپنی غلطیوں کی بنا پر، اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی بنا پر وہ سہتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں، اس پہ ہم شاید اتنا وویلا نہیں مچاتے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو من جانب اللہ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور وہ آزمائش کی صورت میں، وہ مصیبت کی صورت میں کوئی بھی انسان کو جب اس سے ٹاکرا ہوتا ہے، اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو بعض کا شیطان اس کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے ڈالنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، یا بعض اوقات اتنے وسوسے وہ ڈال دیتا ہے کہ وہ وسوسے صرف وسوسے نہیں رہتے بلکہ شکوے بن کے اس کی زبان پر آ جاتے ہیں. اور جب شکوے بن کر زبان پر آتے ہیں تو اس میں کئی کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں انسان کے وہ کلمات. وہ ایسے ناشکری والے کلمات ہوتے ہیں اور ایسی اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے وہ کلمات انسان اپنی زبان سے نکال دیتا ہے. اور بعض کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذلک, انسان کا ایمان ہی اس سے چلا جاتا ہے, وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اس طرح کی جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہو, جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو, تو اس کی وجہ ہمیں کیا ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. رب تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں فرمایا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا, اور جو مقدر میں نہیں ہے, جس کا یا آ کر جانا مقدر میں گئے, تو وہ آئے گا بھی اور ضرور وہ چلا بھی جائے گا. انسان کو اپنی ان تمام صورتحال پر اس کو شکر بچا ہی رہا ہے. تو یہاں آیت مبارکہ کو پڑھ کر اور صحابہ کی اگر ہم سیرت کی طرف جائیں, صحابہ کے انداز کی طرف جائیں, تاریخ کی کتابیں پڑھیں, تفسیر میں دیکھیں کہ کس قدر ایمان والے اس وقت آزمائے گئے. آج ہم پر کوئی آزمائش ایسی نہیں ہے, ہم پر نہیں ہے, ہماری اولادوں پر نہیں ہے. ہم اس گھر کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہے جس گھر میں ہم کلمہ گویا کہ کلمے کی ہم لوری سنتے ہیں, کلمہ ہم سن رہے ہیں. ہم نے اس گھر کے اندر آنکھ کھولی ہے کہ جس گھر کے اندر درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں, وہ پاک کے تذکرے ہو رہے ہیں, اللہ کے پیاروں کے ذکر ہو رہے ہیں, خوشحال گھرانے ہیں. یعنی ہم نے ایمان کے لیے, اسلام کے لیے کوئی بیسک ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی ایسی کہ اس کے بعد جا کر ہم اسلام کو ہم نے حاصل کیا ہو اور ہم نے دامن اسلام سے جو ہے وہ وابستگی کی ہو. ہم نے کوئی ایسی قربانی نہیں دی, لیکن یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا, اور اس امتی بننے پر ہم نے کوئی کسی طرح کا اپنے طور پر کوئی کردار ادا نہیں کیا کہ ہم نے کوئی جانے قربان کی ہو, کوئی مال قربان کیا ہو, ہجرت کی ہو, گھر بار چھوڑا ہو, کاروبار چھوڑا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس زمانے میں جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, ارے کسی کے والد مسلمان ہے تو بیٹا مسلمان نہیں ہے, بیٹا مسلمان ہے تو والد مسلمان نہیں ہے, کوئی شوہر مسلمان ہے تو بیوی نہیں ہے, بیوی ہے تو شوہر نہیں ہے, بچے نہیں ہے. یعنی ایسی کیفیت تھی کہ گھر میں ایک دو فرد مسلمان ہیں, بقیہ کافر ہیں. لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا تو پھر ان دو کو ہی حکم ہو گیا کہ اب اس گھر کو, اس شہر کو, اس علاقے کو, اس محلے کو, یہ سب کچھ ترک کرنا ہے. بلکہ جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے, تو اسی طرف تم لوگوں کو بھی واپسی ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے. تو پھر انہوں نے بہت بڑی آزمائشیں اٹھائی جو ایمان لاتے تھے. اللہ اکبر, ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کو ہوئی ہے, کون زیادہ ستائے گئے, تکلیف پہنچائی گئی, یہ سخت ترین آزمائش کس کے لیے ہوئی؟ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے زیادہ جو آزمائش ہوئی ہے, یعنی سب سے زیادہ گویا کہ سخت آزمائش جن پر ہوئی ہے, کڑے وقت آئے ہیں, وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ ہو. پھر ارشاد فرمایا, جو درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی, اس کے بعد جو اللہ کے پیارے بندے مقرب بندے, ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ جو ہے وہ درپیش ہوا. اور پھر فرمایا, آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے, اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے, اور اگر دین میں کمزور تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے. ارشاد فرمایا, بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں, یا تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا, گویا کہ وہ سارے اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. آزمائشیں آتی رہتی ہیں لیکن آزمائش سے نکل ہی جاتا ہے انسان. وہ کیوں نہ ہو کہ ایسے کلمات جو شکوا بنتے ہوں, ایسے کلمات جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں, وہ نہ استعمال کرے. کہا جاتا ہے کہ گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہتا ہے, نیکی کی وہ مشقت اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی اس کے لیے بہت اس کو بلند اور بالا کر دیتی ہے. نیکی اس کے نام اعمال میں ہوتی ہے. ایک نیکی کے ثواب 10-10 گنا تک اللہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے. یعنی بظاہر کوئی ایسا مشکل کام کبھی لگتا ہے انسان کو جو نیکی کرنے کی طرف رکاوٹ بن جاتا ہے, حائل ہو جاتا ہے. صبح صبح اٹھنا ہے, وضو کرنا ہے, بالکل گرم گرم لباس, رضائیاں, کمبل اوڑھ کر آدمی سو رہا ہے, لیکن صبح کے وقت اس گرم گرم بستر کو چھوڑ کر باہر جب نکلنا ہو اور وضو کرنا ہے, نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, کبھی ٹھنڈی ہوائیں ایسی چل رہی ہیں, کبھی ٹھنڈک اتنی ہے, تو یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں جس سے انسان بعض وقت رکاوٹ یہ بن جاتی ہیں کہ نہیں یہ نیکی کر تو لوں لیکن اس کے اندر پوری یہ کچھ تکلیف کا سامنا ہے. یاد رکھیں مدنی چین کے ناظرین, یہ تکلیف یہ بظاہر تھوڑے سے وقت کے لیے, کچھ منٹوں کے لیے تکلیف ہے. اس تکلیف کی وجہ سے اس نیکی کو مت چھوڑا جائے بلکہ نماز ضرور پڑھی جائے. یہ تکلیف ٹیمپریری چلی جائے گی, وہ نیکی آپ کی رہے گی, وہ نماز آپ کو برکتیں دینے کے لیے, وہ نماز اللہ کے فرض کی ادائیگی کا جو ثواب ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب گناہ کی طرف انسان بڑھتا ہے تو گناہ میں لذت ہوتی ہے, گناہ میں اس کو بظاہر یہ حاصل ہونے والی ایک تسکین ہے, ایک لذت ہے, اور ایک اسی کا اس کو لطف لگا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے وہ لذت اور وہ سکون بھی ٹیمپریری ہے, چند منٹوں کا ہے, چند لمحوں کا ہے, اس کے بعد گناہ باقی رہے گا. تو انسان ایسے گناہ کی طرف اس وجہ سے قطع نہ پڑے کہ یہ تھوڑی سی میں لذت حاصل کر کے وہ اپنے بڑے بڑے نام اعمال کے اندر گناہوں کو لکھوا لیتے ہیں, اور نیکی کو کبھی ترک نہ کرے کہ اس نیکی کے اندر یہ مشقت والا کام آ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں جو آدمی دین میں جتنا مضبوط ہے, جتنی اس کے دین کی پختگی ہے, اس کو آزمائشیں آئیں گی, تکلیفوں میں وہ آئے گا, لیکن انسان کا کام یہ کہ اس پر صبر کرے, صبر کرے, صبر کرے. خوش نصیبی والی باتیں ہیں اس مسلمان کے لیے کہ جس کو زبان ملے ایسی کہ جو ذکر کرنے والی ہو, اور دل ملے ایسا جو شکر کرنے والا ہے. جی ہاں, حدیث میں ارشاد فرمایا گیا اسے کہ لسان ذاکر, اس کے پاس زبان ہو جو ذکر کرنے والی ہے, اور قلب شاکر, اس کے پاس ایسا دل ہے جو شکر گزار ہے, وہ بدن صابر, اور اس کا بدن ایسا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو, مصیبتوں کا سامنا کرنے والا ہو, برداشت کرنے والا ہو. اور یہ ذہن بنائے کہ آزمائشیں یہ صرف مجھ پر نہیں آئی, یہ پہلے انبیاء سے چلتی ہوئی, بلکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر سب سے سخت آزمائشیں آئیں. اور پھر آگے بھی دیگر روایات میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ اتنی آزمائشیں جتنا دین کے حوالے سے میں ستایا گیا کوئی اور اتنا نہیں ستایا گیا. اگر ہم ان کی آزمائشوں کو سامنے رکھیں, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی آزمائشوں کو سامنے رکھیں, تو پھر اس چیز کا جو ہے وہ بالکل واضح طور پر ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ ان پر واقعی ہی بہت آزمائشیں تھیں. کتنی آزمائشیں تھیں, کس قدر وہ آزمائش میں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا, پہلے لوگوں کا انداز بھی بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے تشریف فرما تھے, تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پر مصائب کی حد ہو گئی, یعنی آزمائش, پریشانیاں, مصیبتیں بہت کثرت سے ہو گئی, آپ اللہ تعالی سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے اور آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے, تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی شخص کے لیے گھڑا کھود دیا جاتا تھا, زمین کے اندر ایک کنواں سا بنا دیا, زمین میں ایسی جگہ بنا دی, اللہ, پھر اس آدمی کو اس کمر تک اس کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا, پھر آری لا کر اس کے سر پر چلائی جاتی تھی, اور اسے کاٹ کر اس کے دو حصے کر دیے جاتے تھے. اللہ اکبر, بعض پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جن سے ان کے گوشت اور ہڈیوں کو اکھیڑ کر رکھ دیا گیا. اس کے باوجود وہ مومن دین پر ثابت قدم رہے, استقامت کے ساتھ رہے, پختگی کے ساتھ رہے, اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہو کر رہے گا, یہ دین مکمل ہو کر رہے گا. یعنی اس دین کے اوپر جو ہے وہ یہ دین ہی ایسا ہوگا جس کا پورا غلبہ ہو جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالی اس دین کو ایسا بلند اور بلند فرما دے گا کہ اس کا پورا ہر طرف جو ہے وہ اسی کا غلبہ رہے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے کہا تم جلد بازی سے کام لیتے ہو, یعنی صبر کرتے رہو, صبر کرتے رہو, صبر کرتے رہو. جس طریقے سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گی, اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی طریقہ کار کو, آپ کی سیرت کو پڑھیں تو واقعی آپ کو بہت ستایا گیا, بہت ستائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑی مشکل طریقے سے, بہت مسائل کے ساتھ, آزمائش کے ساتھ آپ نے اس دین کے پیغام کو آپ نے پھیلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اگر مطالعہ کر کے دیکھیں کہ 40 سال جب آپ کی عمر تھی, 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. وہی لوگ جو آپ سے اتنی محبتیں کرنے والے تھے, جو اتنا پیار کرنے والے تھے, وہی جو آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے اور کہتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف بھی انہیں جب اعلان نبوت کیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا, اپنے سابقہ اعمال کو گویا کہ آپ نے پیش کیا, اور ارشاد فرمایا اگر میں کہوں کہ یہاں اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس وقت نہیں مانتے تھے, لیکن یہی کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا, امین پایا, یعنی آپ سچے ہوں گے. اگر ادھر سے کوئی دشمن آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ سچ کی خبر دے رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ ایک ہے, وہی وحدہ لا شریک ہے. ان بتوں کی پوجا کرنا, ان معبودان باطلا کی پوجا کرنا یہ غلط ہے, اس کو ترک کرنے کا حکم دیا. تو وہ اس وقت فوراً ان کے انداز تبدیل ہو گئے, ان کے تیور ہی بدل گئے کہ یہ کیا ہوا, اب یہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں, یہ ہمیں اس دین سے پھیرنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچانا شروع, اور تکلیفیں بھی اس قدر سخت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی کہ کبھی آپ راستے سے گزرتے تو پیچھے لوگ اتنے شور کرتے ہوئے, کوئی معاذ اللہ آپ کو کاہن کہتا, کوئی معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہتا, کوئی معاذ اللہ آپ کے لیے طرح طرح کی گالیاں جو ہے وہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں, برے کلمات کیے جا رہے اور آپ کے پیچھے پیچھے اس طرح ہوتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایسا سنی انسنی آپ جا رہے ہیں, اور آپ ان سے کوئی اس طرح کی بحث نہیں فرما رہے, انہیں جواب نہیں دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے ستایا گیا. آپ لوگوں کو جمع فرماتے تو اچانک کوئی بڑا آ کر وہاں شور کر دیتا, اس کی بات نہیں سنو, یہ تو معاذ اللہ مجنون ہے, یہ معاذ اللہ کیسے ہیں, اس کا پیغام نہ سنو, اس کی بات نہ سنو. آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تو وہ گلیوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے کہ کوئی بھی اندر نہ آئے, اور آپ اس گلی کی طرف کوئی نہ آئے کہ جس کو آپ کے قرآن کی آواز سنائی دے, اور بلکہ آپ جتنی دیر قرآن کی تلاوت فرماتے تو وہ سیٹیاں بجاتے, وہ تالیاں بجاتے, وہ شور مچاتے, اس وجہ سے کہ آپ کی یہ پیغام کوئی سن نہ سکے, آپ کے یہ کلمات کسی کے کانوں میں نہ جا سکے. تو وہ اس طرح کے طوفان بدتمیزی کرتے اور یہ انداز وہ اپناتے رہتے. تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس اسلام کے پیغام کو آگے پہنچایا, اللہ کی اس رسالت کے پیغام کو آپ نے اس منصب رسالت پر فائز ہو کر کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر اسے اسلام کو اتارا. پھر نہ صرف یہ ایک آواز کی تکلیف ہے اور کسی کو برا بھلا کہنا یہ زبانی کلامی ہے, لیکن اس کے آگے ایک قدم وہ بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ نجاستوں کو کبھی ڈال دیتے، کبھی جاتے ہوئے تو آپ راستے میں چادر کا پھندا ڈال کے گلے کے اندر اور ایسا دبا دیتے، گھوم دیتے کہ گلا بھی جو ہے وہ آپ کی نازک اور نرم اس گلے پر جو ہے وہ اسے نشانات پڑ جاتے. یہ بھی تکلیفیں، یہ بھی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پہنچائے گی. اور پھر اس قدر آپ کو ستایا گیا، اس قدر آپ کو ستایا گیا کہ یہاں تک کہ طائف کے اس مقام پر جو ہے وہ آپ کو معاذ اللہ پتھر تک جو ہے وہ مار دی، جس سے آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگ جاتا ہے. طائف کی اس وادیوں میں ارے اللہ کے رسول تھے، چاہتے تو کیا کچھ نہ ہو جاتا. یہ وہ رسول مکرم ہیں کہ جن کے پاس فرشتے آ کر کہتے ہیں آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم ان بستیوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں گے، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ایسا ملا دیں گے، یہ ساری کی ساری بستیاں اس میں تباہ و برباد ہو جائیں. آپ چاہتے تو کیا آسمان سے پتھر برس نہیں سکتے تھے؟ آپ چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ مگر آپ نے اس امت کی تعلیم کے لیے اور تلقین کے لیے اور اپنے اس اسوہ حسنہ کے ذریعے آپ نے جو تربیت فرمائی تو وہ صبر کا درس دیا، وہ صبر کا پیغام دیا، تو شکوے شکایات زبان پر نہ لانے کا آپ نے درس دیا. پر اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ انسان پھر خود ہی فرما دیا، انسان جتنی بڑی مصیبت میں آتا ہے اس کا ثواب درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. پھر یہ صرف نبی پاک علیہ السلام، نہ صرف نبی پاک علیہ السلام، جیسے جیسے کوئی مسلمان ہوتا، ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اشراف میں سے تھے، قریش کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار تھا، لیکن جب وہ ایمان لائے تو وہی لوگ ان کے دشمن بن گئے، مارنا شروع کر دیا، اس قدر تکلیف اور اذیت پہنچائی کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے اور ایسی ایسی آزمائش میں یہ ڈالے گئے. وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا خوبصورت اتنا لباس مکے میں ہوتا تھا کہ ان جیسا کبھی کسی نے لباس نہیں پہنا ہوتا تھا، ان کی خوشبوئیں اس قدر ہوتی تھیں جو ان کو ماں باپ دیتے تھے اور لگاتے تھے کہ ایسی خوشبو نہیں ملتی تھی، جس قدر وہ ایک آسائش کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب یہی اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو گھر سے بھی ان کو تکلیفیں پہنچی کہ ہر طرف سے اذیت میں رہے، تکلیف میں رہے، اور اس قدر رہے کہ کبھی کبھی پھر ایک ایک چادر ان کے اوپر ہوا کرتی تھی اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پہلے کیسی زندگی گزار رہے تھے، اسلام لانے کے بعد پھر یہ جب آزمائشیں ان پر آئیں تو کبھی کبھی ایک ایک چادر ہوتی تھی اور اس چادر کو بھی پیوند لگے ہوتے تھے. یہی مصعب بن عمیر ہیں کہ جب شہادت پائی انہوں نے غزوہ احد میں تو کوئی اور چادر نہیں تھی کہ ان کو کفن دیا جا سکے. اللہ اکبر. ایک چادر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لے کر جو ہے وہ ان پر ڈال دی گئی اور جسم کا جو حصہ ظاہر تھا اس پر پھر گھاس اور پتے رکھ کر اللہ کے سپرد کیا. یہ صحابہ نے ایسی کردار اور ایسا انداز کہ دین کے راستے پر کتنی کتنی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن انہوں نے اس کو قابل قبول کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. حضرت عمار بن یاسر کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑی قربانی دی ہیں. اور اگر بلال حبشی کو ہی ہم دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، گرم پتھر ان کے سینے پر ڈھا دیے جاتے تھے، گلے اور ٹانگوں میں رسیاں باندھ دی جاتی تھیں اور مکے کی گلیوں میں لوگ ان کو کھینچتے تھے. ان کو اس طریقے سے تکلیف اور اذیت پہنچائی گئی لیکن انہوں نے اس کو قابل قبول رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنی زبان پر ہر وقت احد 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 رب کا ذکر رکھا اور کسی طرح کا کوئی ایسا شکوہ اور شکایت اپنی زبان پر نہ آنے دی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پھانسی کے پندے پہ لٹکا دیا گیا، 40 دن تک، اللہ اکبر، 40 دن تک ان کا مبارک جسم جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے لٹکائے رکھا، یہاں تک کہ مدینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، خبر دے دی کہ آپ کے عاشق صادق کو اس طرح تکلیف پہنچا دی گئی ہے. تو پھر آپ نے بھیجا مدینے سے کہ کون ان کے جسم کو لے کر آئے گا, اور ان کو جنت کی آپ نے بشارتیں دی. کیا انہوں نے تکلیفیں نہیں برداشت کی؟ بہت تکلیفیں برداشت کی. آج ہمارے ساتھ تو بظاہر کوئی بیماری کا واسطہ پڑتا ہے, کچھ اور اس طرح کا واسطہ پڑتا ہے, اور ہم اس میں شکوے شکایت اور پریشانیوں کا اظہار کرنے والے بن جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس آیت مبارکہ میں آج جو ہم نے درس سنا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے, کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ آزمائش میں ڈالے جائیں گے. خوش نصیب اور خوش بخت وہ مومنین ہیں کہ جو ان آزمائشوں پر صبر کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی روشنی